الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو استعینوا تم مدد مانگو بالصبر والصلاة صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ یہاں بتایا کہ اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں اعتراضات ہوتے ہیں گھبرایا نہ کرو جو بھی حالات تمہارے بنتے ہیں کہ مسلمانوں پر چڑھائی ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کوسا نہ کرو اپنے آپ کو بلکہ کیا کرو ان حالات میں استعینوا بالصبر والصلاة صبر سے مدد مانگو اللہ سے صبر کر کے حوصلے کے ساتھ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو بڑے دل گردے کے مالک بنو اللہ پر یقین رکھو کہ یہ سب کام اللہ کو پتہ ہے مجھے اگر دکھ ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ دکھ ہوگا تو اس لیے اس دکھ کو اپنے اندر رکھ کے کوئی لوگوں کے سامنے رونا نہ رویا کرو بلکہ برداشت کرو برداشت کرو صبر کرو زبان کو روک لو غصہ دل میں ہو لیکن اس کا اظہار زبان پہ نہ لاؤ برداشت کرو اور اس صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو صبر جب کرو گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن جو تمہیں ہر وقت چاہتا ہے اریٹیٹ کرے تمہیں ابھارے تمہارے ضمیر میں جو کچھ ہے وہ تمہاری زبان پہ لائے کہ تم کیا کیا غصہ رکھتے ہو کیا کیا پلاننگ کر رہے ہو وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے سوال کر کے تمہاری زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلوا دے نہ ایسے موقع پہ صبر کرو ہوشیار بنو اور پھر دوسرا طریقہ یہ کہ نماز کے ذریعے سے بھی اللہ سے مدد مانگا کرو فرض نمازیں تو فرض نمازیں ہیں نا وہ تو پڑھنی ہیں یہاں نماز سے مراد نفل نماز ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی فرض نماز پڑھتے تھے لیکن ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پریشانی ہوتی تو کیا ہوتے تھے قام فصلى آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے تھے تو یہ وہ نماز ہے کہ اگر پریشانی ہے تو دو کام کیجئے صبر بھی کیجئے اور پھر رب کے آگے کھڑے ہو کے اس کے آگے روئیے اس کے سامنے اپنے دکھ کو پیش کیجئے اس کے سامنے بتائیے اللہ یہ مشکل پیش آ رہی ہے کفار غیر مسلم ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں تو رب کے آگے روئیے اللہ سے مدد مانگیے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہاں جو صابر ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے جو بے صبرے ہیں جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور پھٹ پڑتے ہیں رد عمل ظاہر کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں آگ لگاتے ہیں یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ اگر ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے پھر تو دیکھیے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے انسان پھٹ پڑتا ہے یہ مسلمان کو جیب نہیں دیتا مسلمان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ایسے حالات میں ضرور سوچے کہ اب اللہ کا کیا حکم ہے یہ ہے ذکر اللہ کا اللہ کو سوچے کہ اللہ کا کیا حکم ہے تو ایسی صورت میں اس کا جب قدم اٹھے گا تو سمجھداری کے ساتھ اٹھے گا وہ بے وقوف نہیں بنے گا دوسروں کے سامنے پھر اسی طرح یہ بھی فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل ان لوگوں کے لیے جو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات کہ وہ مردہ ہیں ہاں یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو دکھ آتے ہیں تکلیف ہوتی ہے اور ان تکلیفوں میں ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ تمہارے اپنے بندے اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کرتے کرتے شہید کر دیے جاتے ہیں تو ان کے سامنے تم بیٹھ کے یوں بات کرو کہ جی فلاں بیمار تھا مر گیا اور فلاں لڑتے لڑتے مر گیا तो ये मर गया, वो भी मर गया, ये दोनों को तुम एक जो बना रहे हो ये ठीक नहीं है। उसकी मौत घर में हुई, अस्पताल में हुई, इलाज मुआलजे के दौरान हुई, और इसकी मौत वो मैदान जंग में गया, लड़ा दुश्मन से दू बदू हुआ, और फिर उस दुश्मन ने उसको शहीद कर दिया। तो दोनों की मौत में बड़ा फर्क है। तो इसलिए ऐसे जो शहीद होते हैं मैदान जंग में, उनके रिश्तेदारों और अकरबा के सामने कभी ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करो कि वो मर गए या उनको मौत आ गई, ये लफ्ज ना कहा करो, इसलिए कि दोनों की मौत में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वरना हर एक के जहन में यह सवाल आएगा कि अच्छा जो घर में फौत होता है वो भी मर गया और जो मैदान जंग में गया वो भी मर गया, तो दोनों में क्या फर्क है? तो उसका नुकसान यह होगा कि मुसलमान फिर यह कहेंगे कि बेहतर यह कि हम घर में मरें, जरूर मैदान जंग में मरना है, लेकिन अल्लाह ताला तो शुहदा का मकाम और मर्तबा और उनकी शहादत का जो सवाब है वो उन लोगों से ज्यादा देना चाहता है जो घर में बेड पे फौत हो जाते हैं। क्योंकि हदीस में आते हैं, आप फरमाते हैं शहीद उसको जब उसका मुखालिफ मारता है, कत्ल करता है, और उसने तलवार मारी और मुसलमान का पहला कतरा जमीन पे गिरा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता, और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो तो कई दर्जे बुलंद हो जाते हैं उसके। तो इसलिए दोनों की मौत में बड़ा फर्क है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं बल अहिया उन, बल्कि वो जिंदा हैं, हई की जमा अहिया, बल्कि वो जिंदा हैं, वला किल्ला तशुरून, और लेकिन नहीं तुम शुरूर रखते। शुरूर का रूट क्या है? शीन ऐन रा, शार किसको कहते हैं? बाल को। मुराद ये कि तुम उनकी जिंदगी के बारे में बाल बराबर भी शोर नहीं रखते, जिंदा हैं। और एक आयत में है, आगे आएगा, बल अहिया उन इंद रब्बीहिम, बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के पास, हमारे पास नहीं। क्योंकि जो गैब हैं, हमसे गायब हैं, हम उनके हालात को नहीं जानते, जानते तो इसलिए वो इस दुनिया में नहीं है तो वो हमसे गायब हैं। तो उनके हालात क्या हैं वो अल्लाह ने हमें बताया है कि वो अपने रब के पास जिंदा है। अल्लाह ताला के लिए हमारी जिंदगी और मौत ये सिर्फ हमारे लिए है, मगर अल्लाह ताला के लिए ये मौत और जिंदगी कुछ है नहीं है। हम यहां हों, अइनमा तकूनु याति बिकुम अल्लाह जमीअ, हम दुनिया में हों तब भी, समंदर में गर्क हो जाएं तब भी, मछलियां खा लें तब भी, कोई जानवर हमें खा ले तब भी, कहीं दफन हो जाए या हमें जला के खाक कर दिया जाए तब भी, जहां भी इस दुनिया में या किसी और प्लेनेट पे या कहीं भी मर के उसके बाद आखरत में भी, अल्लाह फरमाता है मैं तुम सबको इकट्ठा करके ले आऊंगा। तो ये अल्लाह ताला की जात है। तो इसलिए अल्लाह ताला के लिए ये मौत और हयात का कोई मसला नहीं है, ये मौत हयात हमारे लिए है। हम यहां होते हैं तो दुनिया है, यहां से फौत होके जब आखरत में जाते हैं तो अलग दुनिया है कि नहीं? ये एक ही दुनिया है, अलग अलग है ना। इसको यूं समझ लीजिए कि आप दुनिया में जब नहीं थे तो कहां थे? दुनिया में आने से पहले कहां थे आप? आलम अरवाह में थे, यही था ना, हमारी रूहें थी। वो एक दुनिया है अल्लाह ने आबाद कर रखी है इस दुनिया से पहले की, मगर इस दुनिया में नहीं है वो कोई और दुनिया है, वह हमारी रूहें रखी हुई हैं। ठीक है, उस आलम से ये रूह यहां आई और हमारे जिस्म में डाल दी गई, हम आज ये हैं जो आपके सामने हैं, एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि आपको पिछला जमाना याद है, पिछला आलम याद है? नहीं है याद। फिर यहां से हमने जाना है आगे, वो कौन सा आलम है? आलम बरजख है, वहां जाना है। तो जब हम यहां रहते हुए पिछले को याद नहीं कर सकते तो जाने वाले दुनिया वालों को कैसे देख सकते हैं? वो दुनिया वालों को नहीं जानते। जैसे हम यहां अकल शोर सब कुछ रखते हैं, आंखों से देखते भी हैं, बोलते भी हैं, अपने आप को समझते हैं हम जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं ना, ये बोलना ये हमें बावर करा रहा है कि हम जिंदा हैं। तो ये जो जिंदगी अल्लाह ने हमें दे रखी है, इसी जिंदगी के बारे में सोचिए या खुद दिमाग में ये बात लाइए कि हम जब यहां नहीं थे, आलम अरवा में थे, तो क्या वो हमें आज याद है? हम रिकॉल कर सकते हैं कि वहां मैं किस रूह के साथ रहता था? समझ आ रही है? तो इसका दूसरा मतलब है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने तीन या चार आलम बनाए हैं, वर्ल्ड्स बनाई हैं। एक आलम अरवा है, एक आलम दुनिया है, एक आलम बरजख है, एक आलम आखरत है। ये चार जो दुनियाएं बनाई हैं, हर दुनिया के दरमियान एक पर्दा है, दीवार है। जैसे ये पीछे दीवार, दीवार के पीछे ये है, इस दीवार के पीछे क्या है? तो हर दुनिया के आगे एक दीवार है और पीछे भी एक दीवार है। यहां से उठ के जब इधर आते हैं तो मेरे लिए तो ये पर्दा लग गया है कि मैं इधर नहीं देख सकता, और यहां से जब मैं आगे जाता हूं तो मेरे लिए रुकावट है कि अब ये दुनिया में मैं नहीं आ सकता। ये रुकावटें अल्लाह ने खड़ी की हुई हैं। ये दीवारें मेरे लिए तो हैं मगर अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह सबको देख रहा है, वो इस आलम को भी जानता है, दुनिया के आलम को भी जानता है, और फिर आलम बरजख को भी जानता है और आलम आखरत को भी जानता है। ये सब उसको पता है। समझ आ रही है? यानी अल्लाह ऊपर है ना, तो वो ऊपर से हर शय को देख रहा है। ये भी दुनिया है, ये भी दुनिया है, ये भी दुनिया, ये भी दुनिया, हमारे लिए पर्दे हैं मगर अल्लाह के लिए नहीं है। फिर जब हम इस दुनिया से, जब इस आलम में हैं, दुनिया के आलम में हैं, हम पीछे नहीं जा सकते, तो इसी तरह जो यहां से इधर चला जाता है वो भी इधर नहीं आ सकता है कि नहीं? एक हकीकत है जिसको समझना चाहिए। मगर हो ये रहा है कि हम लोग जो आगे जा चुके हैं ना, उनको हम यहां बुला लेते हैं। ये क्या है? अल्लाह ताला की जो कुदरत है ना, अल्लाह के इख्तियारात हैं, उनमें हाथ डालने की कोशिश है कि हम भी वो काम कर सकते हैं। जनाब कुछ नहीं कर सकते आप, यकीन मानिए कुछ नहीं कर सकते आप, जीरो हैं, जीरो। जब आपकी रूह निकल गई ना, उस वक्त आपको पता चलेगा, और पता चल जाता है कि जब बंदे की रूह निकलती है तो वो हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो अपने आप को नहला नहीं सकता, कफना नहीं सकता। और फिर यही बंदा है जिसको उठा के कब्र पे ले जाते हैं, और उस कब्र में उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी चारपाई से उठ के खुद कब्र में अपने आप को लिटा सके। ये पता चल जाता है बंदे की औकात का, और फिर उसको हजारों मन मट्टी के नीचे दफना दिया जाता है। ये तो औकात है हमारी, मगर हम कहते हैं नहीं। हमारी कोई सोच ही अजीब सी बन गई है कि कब्र में जाने से पहले हम समझ रहे थे ये बेबस है, नहीं सुनता, लेकिन जो ही कब्र की मट्टी बराबर हुई हमने कहा अब ये सुनता है, अब इससे सुनो, इससे मांगो, ये देगा, ये सुनेगा। अजीब सी जहनीयत है हमारी, अजीब सी सोच है। तो ये सब चीजें जो है ना, बल अहिया उन वला किल्ला तशुरून, ये तशुरून कुरान मजीद के अल्फाज है, मेरे नहीं है, कि तुम्हें उनकी जिंदगी के बारे में एक बाल के बराबर भी इल्म नहीं है। तुम कितने दावे करते हैं, क्या करामते बताते हैं, किस तरह उनको हाजिर कर लाते हैं उनकी रूहों को यहां पे, और कैसे अजीब व गरीब लोगों को पट्टियां पढ़ाते हैं कि कब्र वाला सुनता है, कब्र वाले के पास सलाम करने जाएं तो कब्र शरीफ से वो अपने हाथ मुबारक भी बाहर निकाल के आपके साथ हैंडशेक करता है। क्या अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। मुझे ही बताएं, जो कब्र में जिंदा हो ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ؟ کیا آپ نے زندہ بندے کو دفنایا ہوا ہے؟ میں آپ کو پکڑ کے دفنا دوں پسند کریں گے؟ تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیوں اس طرح لوگوں کو بلیوز دے رہے ہیں کہ جناب یہ زندہ ہے؟ اور کتابیں ہیں مسلسل پڑھائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں بعض مسجدوں میں تقریباً عصر کے بعد یا مغرب کے بعد وہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں یہ ساری کرامات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ نبی علیہ السلام کی قبر پہ تشریف لے گئے, انہوں نے سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکال کے اسے ہینڈ شیک کیا. یہ کیا لوگوں کے عقیدے بنا رہے ہیں؟ تو بھئی یہ دنیا ہے, وہ عالم برزخ ہے, آپ عالم برزخ میں مت جھانکیں. آپ نہیں جانتے وہاں کیا ہو رہا ہے, کس حال میں ہیں وہ لوگ. دنیا میں تو ہم کسی کو بڑے سے بڑے مشرک کو بھی اور گناہگار کو بھی بڑا شہید قرار دے دیں گے, مگر اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے, اور خاص طور پر یہ قانون جو مختلف دنیاؤں کا ہے, اس میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں دنیا کو بھی جانتا ہوں اور فلاں تک بھی میری دسترس ہے, میری وہاں تک پہنچ ہے. قرآن مجید کہتا ہے ولا کلا تشعرون, تم جانتے نہیں, بال کے برابر بھی تمہیں اس کا علم نہیں. پھر یہ دکھ تو ہوتا ہے, پھر اس کے بارے میں یہ بھی سمجھایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ, ساتھ کسی چیز کے. یہاں بتا دیا ایمان ہے تمہارے پاس, اب اس ایمان کے بعد تمہارے اسی ایمان کو آزمانے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم ہم پر کتنا اعتماد کرتے ہو, ہمیں کتنی بڑی خدائی کا درجہ دیتے ہو, اور دوسروں کو ہمارے مقابلے میں لا کے کیا سمجھتے ہو. ہم اس معاملے میں تمہاری ضرور آزمائش کریں گے, اور آزمائش کیا ہوگی, کبھی خوف مسلط کر دیں گے دشمن کا تم پر, اور دیکھیں گے کہ اس موقع پر کہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہو کہ مسلمانوں تمہارے خلاف تو سارا ایکا ہو چکا ہے, ان کی فورسز آ گئی ہیں, ان سے ڈرو. تو عین اس موقع پہ ڈرتا کون ہے ان سے, اور عین اس موقع پہ ان جملوں کو سن کے کون یہ کہتا ہے کہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, وہ تو یہ سنتے ہی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں واہ اللہ نے موقع دے دیا شہید ہونے کا, اور وہ اس موقع پہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہیں, ہمیں اللہ ہی کافی ہے. یہ آزمائش اللہ کہتے ہیں میں کروں گا. پھر اسی طرح والجوع, بھوک پیدا کر کے, بھوک کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. کسی کو کھانا پینا نہیں ملے گا, کہیں ڈراؤٹ قحط لے آؤں گا, کہیں بے روزگار کر دوں گا, کہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا. میں دیکھوں گا کہ تم اب بھوک سے تنگ آ کے صبر کرتے ہو یا خودکشی کرتے ہو یا چوریاں ڈکیتیاں ڈالتے ہو, یہ میں دیکھوں گا, میں آزماؤں گا تمہیں. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مالوں کے گھاٹے سے. مال جانتے ہیں نا, مال کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دیہاتی لوگ مال کس کو کہتے ہیں؟ ہاں مال, ہاں تو مال کچھ بھی ہو, شہری کے لیے مال کچھ اور ہے اور دیہاتی کے لیے کچھ اور ہے, اس لیے اموال کا لفظ استعمال کیا ہے. کہ ان کے ڈھور ڈنگروں میں کوئی بیماری پیدا کر کے ان کو میں مار دوں, ان کے بہترین قیمتی جانور جو ہیں وہ بیمار ہو کے مر جائیں. اور اسی طرح جو شہر کا بندہ ہے اس کی بہترین پلازا تھا, کروڑوں روپے اس نے لگا رکھے تھے, اس میں آگ لگ گئی, سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا, وہ بندہ زیرو ہو گیا. اب ایسے موقع پہ میں دیکھتا ہوں یہ بندہ کیا کرتا ہے, مومن کیا کرتا ہے, کیا وہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو آئی ہوئی آزمائش سمجھتا ہے, یا روتا ہے, شکوے کرتا ہے, اللہ تو نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا, زیادتی کی, میں تو ایسا نہیں تھا. پھر والانفس, اور جانوں سے, جان اپنی بھی ہو سکتی ہے, اپنے والدین بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، عزیز ترین اولاد اور عزیز ترین شخصیت بھی ہو سکتی ہے جس سے بڑی محبت ہو، لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے جس سے بڑی محبت ہو، جس کے لیے دن رات ایک کیا، اس کو اچانک ہی اللہ تعالیٰ موت دے دے، فوت ہو جائے. اب اس کی فوتگی پر ایک مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، روتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے، یا صبر کرتا ہے؟ یہ آزمائش ہے اور یہ اللہ نے آزمانا ہے مسلمانوں کو. ہماری آزمائشیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. پھر والثمرات، ثمرہ کی جمع ہے. ثمرہ عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی بھی آپ نے محنت کی، بڑا لمبا کام کیا، کرتے کرتے جو اس کا پھل اینڈ میں ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثمرہ. یعنی آپ کی محنت کا جو اینڈ تھا، پھل تھا، وہ آپ کو مل گیا اور اسی پھل کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا یا ضائع کر دیا یا ختم ہو گیا. وہ عین اس موقع پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس موقع پہ بھی دیکھنا ہے کہ تم اسی اللہ کو سمجھتے ہو کہ جس اللہ نے یہ دیا تھا وہی اگر لے لے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ نہیں تھا تب بھی میں مطمئن تھا، اور دے دیا تب بھی مطمئن ہوں، اور اگر دے کے اللہ نے لے بھی لیا تب بھی میں مطمئن ہوں یا غیر مطمئن ہوں. یہ سارا ٹیسٹ ہے. اللہ فرماتا ہے والا نبلونکم، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کہ تمہیں ان حالات سے گزار کے ان حالات میں تم کیسے بنتے ہو. لیکن ایسے مواقع پہ وبشر الصابرین، ہیں سب مراحل بڑے مشکل، ناقابل برداشت، لیکن آپ کو فرمایا گیا وبشر الصابرین، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں، اس سب کچھ کو برداشت کر لیتے ہیں، روتے نہیں، پیٹتے نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ عین اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو تو نے دی ہوئی تھی وہ بھی تیری تھی، اور اگر لے لی تو وہ بھی تیری ہے، جو لیا ہے وہ کیا، میں بھی تیرا ہوں. تو ایسے موقع پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی بھی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آنے والی شے جو باعث تکلیف ہو، اس کو کہتے ہیں مصیبت. تو جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اتنا کہتے ہیں انا للہ، یقیناً ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی اللہ نے جو لیا ہے، جو نقصان پہنچا ہے، جو چھین لیا ہے، جو چیز ہم سے رخصت ہو گئی ہے، اب باقی نہیں رہی، فوت ہو گئی، وہ لی اللہ تعالیٰ نے، تو کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی تھی، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں. انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان کو اللہ پہلے لے گیا تو ہمیں بھی لے جائے گا، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے. جب سبھی نے جانا ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا وقت آ گیا، وہ چلا جاتا ہے، میرا بھی وقت آ جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا. بس اب اس میں رونا، پیٹنا، شور مچانا، واویلا کرنا، اللہ سے شکوہ کرنا، اس کا کوئی تک نہیں بنتا، بلکہ ایسے موقع پہ انسان کو ذرا صبر کرنا چاہیے. ورنہ دکھ دیکھے جائیں تو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں بے شمار دکھ پیش آتے ہیں. جہاں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں وہاں دکھ بھی آتے ہیں. اور اگر خاندان ایک سلسلہ بنا لے کہ ہماری فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں شخصیت چھین لی گئی تھی، مر گئی تھی، فوت ہو گئی تھی، بیمار ہو گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، تو وہ اگر ایک ہی خاندان اپنے سارے اوپر تک کو، ان کی پوری ہسٹری لے کے، ان کے ایک ایک دن کے دکھ کو جمع کرنے لگ جائے تو آپ سوچیں کیا ہوگا؟ زندگی تو بس اسی میں لگ جائے گی نا. تو کیا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم روتے رہیں، پیٹتے رہیں؟ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ان آزمائشوں میں ہم اللہ کے بنتے ہیں یا نہیں. بس اگر وہ بن جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور ایسے لوگ اس قسم کے حادثات کو بڑی خوشی سے برداشت کرتے ہوئے، حوصلے سے برداشت کرتے ہوئے، صبر سے یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جو تو نے لیا یہ کیا ہم بھی تیرے، کوئی بات نہیں. اور یہ جملہ کہنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو چیز چھینی ہوتی ہے نا اللہ اس سے بہتر اس کو چیز عطا کر دیتا ہے، بشرطے کہ دل کی گہرائی سے اور پورے یقین سے یہ جملہ کہا جائے. جب انسان کو پہلی چوٹ لگتی ہے نا صدمے کی اور اس موقع پہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ یہ وہ ہی واز شاکڈ، وہ کومے میں چلا گیا، وہ ڈپریشن میں چلا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں. او جناب کوئی ہوش نہیں، دل تھام لیا، ہسپتال پہنچ گئے اور وہاں جا کے جان دے دی. یہ کون سی خوبی ہے؟ حوصلہ بھائی، صبر، صبر. تو اولئک علیہم صلوات، یہی لوگ جو صابر ہیں اور منہ سے یہ لفظ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان پر نوازشیں ہوں گی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. اللہ ان سے اتنا خوش ہوگا کہ ان کو اپنی طرف سے خوب نوازے گا، یعنی جو چھینا ہے اس سے بڑھ کر ان کو عطا کر دے گا اگر وہ ایسے بن جائیں، صابر بھی بنے اور دوسرا یہ کہ اس موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، تو ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی ان پر، رحمت اور رحمت بھی، اللہ مہربان بھی ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ اصل ہدایت یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، ٹھیک ہے دکھ پہنچا ہے، صبر کیا ہے اور اس موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا. یہ ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ میں اس موقع پہ ہائے وائے کروں، اعتراض کروں اور کہوں ایسا کیوں ہوا، وہ بس فوت ہو گیا، بس وہ بھائی ٹائم آ گیا اس کا، ایسا ہو گیا اس لیے. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہوتا ہے نا، فوت ہو جاتا ہے بندہ تو لوگ خبر سنتے ہیں تو یہ منہ سے یہ جملے نکالتے ہیں، وہ بھائی ایسا اس لیے ہوا کہ اس کا ٹائم آ گیا تھا، اللہ نے اس کی اتنی زندگی رکھی تھی. بس یہ جہالت ہے کہ اس قسم کا جملہ ایسے صدمے کے موقع پہ انسان بولے اور دوسروں کو سنائے. کیا تمہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے؟ تو اس لیے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے لوگ. ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جو اس موقع پہ صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاق ہوا کہ آپ کسی خاتون کے پاس کے گزرے، اس کا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا تھا، تو اس کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ صبر صبر. تو دیکھتی ہے، کہتی ہے آپ کو دکھ نہیں پہنچا، آپ تو کہہ سکتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بعد میں کسی نے بتایا اللہ کے رسول تھے، تم نے کیا لفظ کہہ دی اس کو. بڑی شرمندہ ہوئی، آپ کے پاس آئی دوڑتی دوڑتی، اللہ کے رسول معاف کر دیجئے گا، میں دکھی تھی. آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر نام ہی اسی چیز کا ہوتا ہے کہ پہلی چوٹ لگے دکھ کی اس موقع پہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے. تم نے کنٹرول نہیں کیا، اب رو دھو کے چپ ہی رہ جاؤ گی نا، کب تک رو گی؟ اور ایک وقت آئے گا چپ ہو جاؤ گی. اس لیے ہمارے لوگوں نے رونے دھونے کے لیے 3 دن مقرر کر رکھے. پہلے دن بھی روتے ہیں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، تو سوئم تک روتے رہتے ہیں اور سوئم کے بعد بالکل ڈسپرس ہو جاتے ہیں، بس پھر ٹھیک ہے، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا تعلق ہے؟ پھر زیادہ زیادہ کیا تو 7واں کر لیا، پھر زیادہ زیادہ کیا تو 40واں کر لیا، پھر اب تو کچھ سنا ہے کہ سالانہ بھی شروع ہو گیا ہے نا، نہیں سالانہ بھی شروع ہو گیا، ہر سال ہوتا ہے. اور ہر سال میں یہ بھی نہیں، گھر نہیں بلاتے، 5-star ہوٹل کا ٹکٹ دے دیتے ہیں کہ آپ جائیے وہاں جا کے فیملی سمیت کھانا کھا لیجیے. یہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ آزمائش میں ہم پورا نہیں اتر رہے, ہم تو الٹے کام کر رہے ہیں. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر تھے جناب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, دونوں میاں بیوی کی اتنی محبت تھی آپس میں, اتنا پیار تھا کہ اچانک ہی ابو سلمہ فوت ہو گئے. بڑا دکھ تھا ان کو, ظاہر ہے میاں بیوی کا آپس میں اتنا پیار ہو, اتنا اچانک اتنا بڑا صدمہ آئے تو بڑا دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام کی قریبی رشتے دار بھی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, تعزیت کی اور تعزیت میں فرمایا, دعا دی اور فرمایا تم یہ دعا کرو اللہ تعالی سے کہ اللہ یہ دکھ پہنچا ہے مجھے صبر کی توفیق عطا فرما, اور جو میں برداشت کروں اس کا مجھے اجر دے, اور مجھے دنیا میں کوئی نعم البدل دے دے. تو یہ آپ نے جب لفظ فرمائے تو ام المومنین بعد میں کہتی ہیں جب آپ سے شادی ہو گئی, کہتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ کیا ابو سلمہ سے زیادہ کوئی بہتر انسان ہو سکتا ہے میرے لیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا میں نے دعا کی, تو عدت گزری تو نبی علیہ السلام کا پیغام آ گیا تو میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی. کہتی ہیں اس دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے نعم البدل دے دیا. ابو سلمہ شوہر تھے اور ادھر اللہ کے رسول شوہر بن گئے اور خود ام المومنین بن گئی. پھر اسی لائف کے دوران انہوں نے ایک سوال بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک عورت جس کے دو خاوند ہوں اور وہ جنت میں جائے تو وہ کیا کرے گی؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا. تو عرض کرنے لگی اللہ کے رسول اختیار تو ملے گا لیکن ان دونوں میں وہ پھر کس کو چنے گی؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہترین ہوگا, جس شوہر کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہوگا وہ اس کو چنے گی. کہنے لگی اللہ کے رسول اخلاق اتنی عظیم چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل, اخلاق تو دنیا کی ہر شے کو پیچھے چھوڑ گیا, تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دین ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی لیکن اس موقع پر ایک مسلم کو صبر کرنا ہے, اور آزمائش آتے ہی زبان سے یہ لفظ کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صحیح لوگوں کا کام ہے, وہ صحیح قدم اٹھاتے ہیں, کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے, عین اس موقع پہ صبر کا پہاڑ بن جاتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی ایک عظیم انسان بنتے ہیں, اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, دو چار دن کی بات ہی ہوتی ہے, عام لوگوں کی طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں.